بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. یہ ہے باپ دادا کا نام لے کر اندھی تقلید کرنے والے لوگوں کی دلیل کہ ہم تو بس اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو باپ دادا کا نام لوگے. یہاں دیکھیے کہ لفظ امت آیا ہے اوپر ایک طریقے کے. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا اور ایک آبا اجداد کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا. جو بندہ کتاب سے رہنمائی لے کے زندگی بسر کرتا ہے وہی بچے گا, اور جنہوں نے باپ دادا کے نام لے کر من گھڑت باتیں کی ایسے لوگ پھر کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. کہا کہ ایسے لوگوں کو بتا دو کہ بل قالو, بل بلکہ کی بات آ گئی, یعنی جو باتیں یہ کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ ان کا یہ قول, یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے بھٹکنے کا ذریعہ بن گئیں. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ بعض قول بھی انسان کے بھٹکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور الا آثاری ہیں مقتدون, آثار اثر سے ہے نشانی کو کہتے ہیں, اور مقتدون ہدایت پانے سے مقتد سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ایسی چیزوں کو لے کے بیٹھ گئے ہو, کیا تمہیں اپنے باپ دادا کے طریقے اتنے بھائے کہ اب تم اسی کو لے کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہو. حالانکہ پچھلے لوگوں کی بھی یہی کہانی تھی. کیا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. اسی طرح ہم نے کسی بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں. ہر دور میں لوگوں نے باپ دادا کا نام لے کر بات کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذرا سوچو تو صحیح, اگر تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے بہتر چیز آ جائے تو کیا پھر بھی تم انہی کے طریقوں کو پاؤ گے؟ کیا تمہیں اور اچھی بات نہیں لگے گی؟ صرف یہی سوچ کے اپنے آپ کو روک لو گے کہ باپ دادا نہیں کام کرتے تھے تو ہم بھی نہیں کریں گے. قال اولم جیتکم بیہدا مما وجدتم علیہ آباءکم. اس نبی نے کہا خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے آبا اجداد کو پایا, یعنی کیا تب بھی تم صرف انہی کی پیروی کرو گے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. وہ کہنے لگے جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں. اللہ اکبر, ٹھٹائی کی بات ہے نا. نبی کے ساتھ اس طرح کا طرز تخاطب رکھنے والے اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں کا مستحق قرار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے عذابوں کو بلاتے ہو؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, بس ہم نے ان سے انتقام لیا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, بس دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. سوچو تو صحیح ان کا حال کیسے یہ ہو گیا, جھٹلاتے تھے یعنی قرآن کی دلیل کو پیچھے کر کے اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ آتے تھے, اللہ کی لائی ہوئی کتاب کے بدلے میں باپ دادا کے طریقوں کو اپنایا, اللہ نے ان سے انتقام لے لیا. کوئی بات نہیں, تم کرتے رہو ایسی باتیں, ہم تم سے خود ہی پوچھ لیں گے تمہارا انجام کیا ہوگا جھٹلانے والوں کا. یہ جو لفظ گزرے نا اوپر 23 میں مقتدون, تو یہ مقتدی سے ہے. باپ مفعلون کا وزن ہے پیروی کرنے والے, اس کا روٹ ہے قاف دال واؤ قدوہ. مقتدی کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو, اور قدوہ کہتے ہیں امام کو, یعنی جس کے نقش قدم پہ کوئی انسان چلے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہی بات کہ انسان سارا دین سیکھنے سمجھنے پڑھنے کے باوجود بھی جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس اب ہم کیا کریں, اب تو پھر خاندان والوں کو ناراض نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم یہاں یہ باتیں پڑھ کے ہم کہتے ہیں ہائے کتنے خراب تھے. نہیں, وہ تو اتنے خراب تھے ہی, لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں قرآن سیکھ اور سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جو ہی کوئی شادی کا موقع آتا ہے کوئی رسم کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اب کیا کرے, خاندان کو ہم ناراض تو نہیں کر سکتے. اور ایسے ہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خاندان یا برادری قوم کنبہ کسی کا بھی نام لیا جائے تو انسان ہلاکت میں ہے. ऐसा इंसान कभी भी अपने आप को कामयाबियों के दरवाजे पे नहीं खड़ा कर सकता।
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کیا کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور جو لوگ یہاں تک قرآن پاک کا سفر طے کر چکے ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم کیسا کردار تھے۔ اگر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یا ان کو بڑا بنانے کے لیے ایک دو لفظوں میں ان کا تعارف کرانا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام قربانیوں کی داستان تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہر وہ چیز جو اللہ کے اور ان کے راستے میں آئی اس کو قربان کر دیا۔ جب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی جس نے ان کو اللہ کی طرف جانے سے روکا تو انہوں نے اس کام کو چھوڑنے کی بجائے اس رکاوٹ کو ختم کر دیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کو رب نے کہا کہ مطیع ہو جاؤ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں فرما بردار ہو گیا۔ اور ان کی کہانیاں ہم ذوالحج کے مہینے میں بھی سنتے ہیں، کیسے اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، غیر ذی زر ان قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی ایسی زمین جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں تھی، بنجر، ویران، بیرن لینڈ، کچھ وہاں نہیں تھا، اور انہوں نے وہاں چھوڑ دیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کا گھر آباد ہو۔ اپنے گھر کے سکھ چین کو الگ کیا اور اپنے بیوی بچے کو دور چھوڑ دیا تاکہ اس جگہ پہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ وہاں آئیں اور عبادت ہو۔ آج خانہ کعبہ جس جگہ آباد ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ابراہیم سے اتنے خوش ہوئے کہ بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کو چھوڑا، کیوں؟ کیونکہ وہ شرک پہ ان کو مجبور کرتے تھے، اور وہ ماحول جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے سے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ کو اور ان واقعات کو، حالات کو چھوڑ دے۔ ابراہیم کی پوری زندگی داستان تھی اس بات کی کہ جہاں کوئی چیز ان کے اور اللہ کے راستے میں آئی انہوں نے اس چیز کو ہٹا دیا۔ چھوٹا سا بچہ جب ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے تیاری کر لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا دی۔ ہم ان قصوں کو سن کے واہ واہ تو کر سکتے ہیں، سبحان اللہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم سے اس سے بہت چھوٹی قربانی کا مطالبہ کر دیا جائے تو ہم مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اپنا آرام نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے، ہم اپنی تمنائیں قربان نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھروں کے کمفرٹ قربان نہیں کر سکتے، تو ہمارا پھر مقام وہ کیسے ہو سکتا ہے جو ابراہیم کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کہا، اللہ کے دوست، بیسٹ فرینڈ، خلیل، خلت سے، یعنی وہ فرینڈ جس کو انسان تنہائی میں یاد کرے، جس کے ساتھ اکیلے میں باتیں کرنے کو دل چاہے۔ ہمارے ہاں اس کو فاسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں، بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ دل مل جاتا ہے انسان کا۔ تو یہ درجے ملتے ہیں
कुछ करके। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, कोई आपसे कितनी भी मोहब्बत की बात करे, क्या आप उसकी बात का यकीन कर लेते हैं? नहीं, आपको इस बात का यकीन कब आता है जब वो आपके लिए कुछ कुर्बानी करे। आपकी दोस्त आपको हर वक्त ये कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन जो ही आपको कोई काम पड़े तो वो आपके काम को ना दे, आपको कि नहीं मैं काम तो नहीं कर सकती, हाँ वैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आप उससे कहें कि अच्छा मुझे कुछ चाहिए, मुझे थोड़ी मदद कर दो, मदद भी नहीं करनी, कभी नहीं होता। आप देखिए, एक माँ अपने बच्चे को जो पालती है वो कुर्बानी की बुनियाद पर पालती है ना। बच्चे के लिए रातों की नींद छोड़ना, अपने आराम को छोड़ना, अपने सेहत को ख़राब करना, फिर बच्चा मिलता है ना। तो हर वो चीज़ जिससे इंसान किसी का कुर्ब पाना चाहे वो कुर्बानियों के रास्ते से गुजरती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे इब्राहिम को तुम भी याद करो। वह इस काल इब्राहिम उली अभी ही व कौमी ही, जब उन्होंने कहा अपने बाप को और अपनी कौम को, क्या कहा? इन्नी बरा उम्मिम्मा ताबुदून, बेशक मैं बेजार हूँ उनसे जिनकी तुम इबादत करते हो। ये क्यों कहा? क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसी जगह पे पैदा हुए थे कि जहाँ चारों तरफ शिर्क था, पूरा माहौल जो था वो खुदा फरामोशी का था। इनकी कौम, इनका ख़ानदान, इनकी बिरादरी सब शिर्क करते थे और अमूमन ये सितारों की पूजा करते थे, यानी स्टार वर्शिपर थे इनके लोग। लेकिन इन्होंने सितारों की शबीहें बनाई हुई थी, जैसे डमीज बना ली जाती हैं। आज भी आप देखिए कि कुछ मजाहब वालों ने अपने खास एक स्लोगन्स रखे हुए हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। मसलन क्रिश्चियनिटी में स्लीप की पूजा की जाती है, क्रॉस की वर्शिप जो होती है, उस दौर में सितारों की थी। तो इसी तरह इनकी कौम जो थी वो सितारों की पूजा करती थी। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा बच्चा, जैसे आज के माहौल में आप सोचिए, किसी नॉन मुस्लिम के घर में पैदा होने वाला बच्चा जो हर हफ्ते लोगों को किसी मंदिर में जाते हुए, बुतों के सामने पूजा करते हुए देखे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी फितरत को ख़राब नहीं किया था। तो फौरन इनके जहन में वो सवाल उठा कि आखिर तुम दूसरों की पूजा क्यों करते हो? तो इन्होंने अपने माँ बाप से ये कहा कि इन्नी बुराऊँ, मैं बेजार हूँ। बुराऊँ क्या होता है? बेजार। बेजार क्या होता है? कि आई डोंट केयर। ये आप क्या करते हैं, ये क्या तरीक़ेकार आपका? अब देखिए कि आज के दौर में हम अपने ख़ानदानों में, अपने रिश्तेदारों में बहुत बुरी बुरी रस्में देखते हैं, उनको बुरे काम करते देखते हैं। पहली बात इससे ये पता चलती है कि जब किसी इंसान को अपने इर्द गिर्द के माहौल में, इवन अपने घर वालों में कोई ख़राबी दिखे, तो खामोशी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस पैदा करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम इसलिए भी पेश किया गया कि मक्का वाले जो थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना लीडर समझते थे, हीरो समझते थे। तो उनके उस हीरोशिप को और उनके उस समझने को अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ए मक्का वालों, तुम पूजा करते हो जिनके नाम पे तुम आज शिर्क का बाजार लगाए हुए हो, देखो कि वो कितने तौहीद परस्त थे। उन्होंने अपने आप को किस तरह अल्लाह ताला की बात के साथ जमा के रखा कि जब अल्लाह ताला ने उनको समझ दी, इतने बुरे माहौल में भी उन्होंने अपने आप को ख़राब नहीं किया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नॉन मुस्लिम घरों में पैदा होने वाले बच्चों का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। लेकिन देखिए, जब इब्राहिम को अल्लाह ताला ये समझ दे सकते हैं, तो हर बच्चा जो फितरत पे पैदा होता है उनको भी ये पता होता है। हम में से हर एक की रूह अल्लाह ताला से ये वादा करके आ चुकी है कि अल्लाह हम तुझे मानेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरे साथ ताल्लुक रखेंगे। फिर इसके बाद अगर हम दुनिया में आके शिर्क करते हैं या गलत काम करते हैं, तो बुनियादी तौर में ये हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इब्राहिम ने कहा कि जिनकी तुम इबादत करते हो मैं तो इनसे बेजार हूँ, हाँ मगर किसकी? इल्लल्लज़ी, मगर वो ज़ात जिसने फतरनी, मुझको पैदा किया। सुभान अल्लाह, देखिए कि कैसी प्यारी सिफत अल्लाह ताला की यहाँ बयान करते हैं कि जो किसी बुत के हाथ में नहीं, कोई भी झूठा खुदा, झूठा माबूद ये काम नहीं कर सकता था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पेश किया। क्या? फातिर। अल्लाह सुबहाना तला का प्यारा नाम है अल-फातिर। तो कहा जिस ज़ात ने मुझको पैदा किया, फ़इन्नहु सयहदीन, बस वही मुझको राह दिखाएगा। यहदीन लफ्ज़ है ना, हिदायत। सब दिन में 17 बार कम से कम नमाजों में दुआ करते हैं, सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधा रास्ता का, जिसको नेकी का काम करना है ना बस वो चल पड़े। ए अल्लाह, आज मेरे हाथ में ये मौका है, ये नेकी मैं कर सकता हूँ, मैंने करनी है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, इसका नतीजा अच्छा निकलेगा बुरा आई डोंट माइंड, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो अपने हिस्से की नेकी करके अपना हिस्सा इसमें डालने वाला हूँ। ऐसा बंदा फिर आगे जाता है, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلے، آپ کو بالکل نہیں پتا تھا وہاں کیا ہوگا، راستہ تک نہیں معلوم تھا. 3 دن تک غارِ ثور میں آپ رہے، اتنی تکلیف، پیچھے دشمن کا خطرہ، آپ کی جان کی قیمت 100 اونٹوں کی قیمت لگی ہوئی ہے، آگے پتہ نہیں ہونے والا کیا ہے. طویل سفر، اونٹوں پہ چل کے، گھوڑوں پہ سواری کر کے سفر کیا. آج ہم ذرا سا کوئی کام کر لیں، ہم کہتے پہلے بتائیں کہ اس کی گارنٹی کیا ہے. جب تک دین ہمارے دل کو نہیں ہلا دیتا نا، تب تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خالص کر چکے تھے، اور یہی بات انہوں نے اپنی اولادوں میں چھوڑی تھی. یہ بھی بہت ہی قابل توجہ نقطہ ہے، کیونکہ بعض ماں باپ خود تو بہت نیک ہوتے ہیں، خود نیکی کے کاموں میں بھی آگے بڑھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اس فیلڈ میں تنہا کر لیتے ہیں. ہر دور میں آپ دیکھیے کہ بچپن میں جب بچے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس چیز کی اہمیت کا احساس کم ہی رکھتے ہیں کہ ان بچوں کو دین کے سفر میں آگے لے کے جانا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے پھر وہ کام نہیں کر پاتے جس کو کہ ان کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس کو ماں باپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے بعد پھر بڑے ہونے کے بعد جب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے بھی یہ کام کریں تو اس وقت پھر وہ یہ کام نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجہ اللہ، اور کر دیا ہم نے اس کو، کس کو؟ کلمتم باقیہ، اس کی بات کو. یہ کون سی کلمتم باقیہ تھی؟ یہ تھی لا الہ الا اللہ. سورت بقرہ آیت 132 میں آتا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. تو اس میں ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دین کے سفر میں تنہا آگے نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے باقی چھوٹے لوگ جو ہیں، جو اگلی جنریشنز ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، کوئی اور ہے، تو ان کو بھی ساتھ رکھا جائے، تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی اسی کی طرف رجوع کریں. یعنی بعض کہتے ہیں جعلہا سے مراد یہ کہ اللہ نے اس کو کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو اپنی اولاد میں باقی رکھا. دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے، مقصد بات کا یہی ہے کہ جب کوئی بات خود کو سمجھ آ جائے تو پھر اپنی اولادوں کو بھی اسی کی تعلیم دی جائے. اور اس نقطے میں ماں باپ کے لیے گہرا سبق ہے، کیونکہ جب اپنے وقت پہ اپنی اولادوں کو ہم دین کے سفر میں ساتھ نہیں لے کر نکلتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہی چیز پھر ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب ہوتا ہے. بعض دفعہ چھوٹی عمر میں بچوں کو بس لاڈ اور نخرے دیکھنے کی عمر سمجھ لی جاتی ہے کہ بس ان کو آپ نے کیا کہنا ہے، یہ تو اپنے حساب سے کام کریں گے اور ان کو کرنے دیں، ابھی تو یہ بہت چھوٹے ہیں. تھوڑے سے بڑے ہو جائیں بچے تو پھر عموماً ماں باپ کیا کہتے ہیں، یہ تو اب جوان ہیں، ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، اب ان کو ہم کہاں روکیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں نا تو ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا جنریشن گیپ آ چکا ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جن گھروں میں ماں باپ اور بچے شروع سے دین کے سفر میں ساتھ ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہوتی ہے. میں ایسی کئی ساتھیوں کو جانتی ہوں کہ جب قرآن سے نہیں جڑے ہوئے تھے تو ماں بیٹی کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی. ایسی بہو اور ساس کو بھی جانتی ہوں، بلکہ خود اقرار بھی کیا انہوں نے. ایک بہو تھی اور اپنی ساس کو ساتھ لے کے آتی تھی کلاسز میں، پورا کورس کیا انہوں نے. تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتی تھی کہ اس کلاس میں آنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ہمارے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے. پہلے بھی اچھے تھے لیکن پھر بھی گھر میں رہتے ہوئے کبھی مجھے ان کی بات بری لگتی تھی، کبھی ان کو میری بری لگتی تھی، لیکن چونکہ ہم دونوں ایک ہی چیز سن کے آئی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جو بات ہوتی ہے ہر بندہ اس میں سے اپنے لیے عمل لیتا ہے. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ذرا کوئی بات ہونے لگتی ہے تو ہم دونوں سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں نے ایک ہی پیغام لیا ہوتا ہے. تو اب الحمدللہ نہ صرف یہ کہ اچھے ہوئے، بلکہ اب وہ دین کے ایک دوسرے کی ساتھی ہیں. اور ایک وقت ہے کہ ان کی ساس نے اپنی بہو کو ترجمہ سنا سنا کے پتہ نہیں 26 سپارے یاد کر لیے. سبق پڑھتی تھی ادھر سے، گھر جا کے یاد کرتی اور اپنی بہو کو سناتی. تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں دین آتا ہے نا وہاں تعلقات کی اور رشتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل متاتو ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو خیر کی بات پیچھے رکھی ہی تھی، لیکن اس کے بعد بھی لوگ ہر دور میں جو ہی ہدایت سے تھوڑا دور ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر شرک آنے لگتا ہے۔ جب ان کے ماں باپ کو دنیا کا سامان بہت مل گیا، اس دھوکے میں آ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو بھول گئے۔ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے تو وہ ایمان کے بہترین درجے پہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جو چیز دیتا ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو خواہشات ہوتی ہیں نا، اب دیکھیے کہ یہاں متعتو کے لفظ پہ متاع شامل ہے، اور متاع کہتے ہیں وقتی سامان، یہ جو دنیا کی ہماری چیزیں ہیں نا یہ متاع ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک متاع الغرور ہے، یہ فریب اور دھوکے کا سامان ہے۔ کبھی غور سے دیکھیں نا، اور خاص طور پہ اپنے گھر کے پرانے فرنیچر کو دیکھا کریں، جس کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پھینکیں تو کہاں پھینکیں، یہاں تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ اپنے پرانے کپڑے دیکھا کریں کہ جو آپ کے لیے بوجھ بن گئے ہیں، کب ان کو کون اٹھا کے پاکستان لے کے جائے اور وہاں کسی کو دے۔ بچا ہوا کھانا دیکھا کریں، وہ باسی روٹی کے ٹکڑے دیکھا کریں کہ جو آپ کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہے۔ ٹریش کین دیکھیں، میں کہتی ہوں اگر صرف اس دنیا کی اصل حقیقت ہم نے دیکھنی ہے نا تو اپنے ٹریش کین کو دیکھ لیں، ایک دن سے زیادہ اس میں ٹریش رہ جاتا ہے نا تو آپ پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو بو آتی ہے، اگر ہم محسوس کریں تو۔ یہ ہے دنیا کی متاع، کل تک آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ کو اچھا لگ رہا تھا، آج پاس آ گیا تو خواہش ختم ہو گئی، اب اگلی چیز کی تمنا آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل متعتو ہاؤلاء و آباءہم، ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو تم یہ بات کہتے ہو تو بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ اس کے برعکس معاملہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر ابراہیم کی تعلیم کو بھلا رکھا ہے اور ان کی وصیت کی پرواہ نہیں کی۔ وہ تو اپنے وقت میں اچھی بات کی وصیت کر کے گئے، لیکن دنیا کی دولت اور اس مزے نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا اور تم شرک میں پڑ گئے، تمہاری عیش و عشرت جو تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ تم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ تم اس دین کو چھوڑ گئے۔ اور آج بھی دیکھیں یہی مسئلہ ہے، لوگ اچھے بھلے دین پہ ہوتے ہیں لیکن جہاں بیچ میں دنیا آتی ہے نا تو اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھٹکنے لگتے ہیں۔ رسول آتا ہے، حق لے کر آتا ہے، لیکن رسول کو حق سمجھنے کے باوجود بھی لوگ اس کی بات پہ کان نہیں دھرتے۔ یہاں رسول مبین کا ایک مطلب تو کیا ہے کہ یہ رسول تمہیں شرک اور توحید کی راہیں صاف صاف اور کھول کھول کر سمجھانے والا ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ایسا رسول آیا جس کا رسول ہونا بالکل واضح تھا، حقیقت میں وہ رسول تھا۔ یہ کب ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ایک بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ صحیح ہے، میری ضرورت کی ہے، میری خیر کی ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان اس کی طرف پلٹ کے نہیں آتا۔ کب؟ جب راستے میں دنیا کے فائدے آ جاتے ہیں۔ متعتو ہؤلاء، بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ جاب کے وقت سے اب چھٹی نہیں ملتی۔ کتنے ہی مرد ہیں جو جمعے کی نماز پڑھنا چاہیں گے، ان کو پتہ ہے جمعہ فرض ہے، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا دین، لیکن نہیں پڑھ پاتے، کیوں؟ کہ جاب سے چھٹی نہیں ملتی۔ کہاں کہاں ایک انسان دنیا کی خواہشات کو پانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ پھر جب ایک انسان خود دین پہ نہیں آتا نا، تو پھر یہ تھوڑی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں وہ دین تو بہت اچھا ہے، میں نہیں کر رہا۔ ایسے کرے گا تو لوگ کہیں گے تم بہت بیوقوف ہو، بلکہ کرتا کیا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اسے قطعاً نہیں مانتے، یعنی اس کو پھر جادو کہتے تھے۔ نبی کی باتیں ان کے دل پہ لگتی تھی، اور حق کی پہچان یہ کہ یہ سیدھا آپ کے دل پہ جا کے لگتا ہے۔ ہمارے ہاں دین کا ایک ورژن پیش کیا جاتا ہے جس میں بہت مشکل مشکل ٹرمنالوجیز یاد کرائی جاتی ہیں، جس میں دین کے نام پہ لوگوں کو ایک خاص گیٹ اپ کا عادی بنایا جاتا ہے، لیکن اصل دین کیا ہے کہ جو ایک بندے کے دل کو بدل دے۔ میری کسی سے بات ہو رہی تھی، اور دینی تعلیم کس نظر سے بچوں کو دوسرے شہروں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی بھیجنے کا اہتمام ہے، تو میں نے انہیں صرف یہی کہا کہ آپ جہاں بھی بھیجیں اپنے بچوں کو، صرف یہ دیکھ لیں کہ اس سے ان کا دل بدلے گا کہ نہیں بدلے گا۔ کتابیں حفظ ہو جائیں گی، حفظ ہوگا، گرامر آ جائے گی، تجوید آئے گی، فقہ کے نام پہ بڑی بڑی بحثیں کر لیں گے، آپ کسی ایک مسلک کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے، لیکن یہ بتائیں کہ وہاں جا کے آپ کا دل بدلتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے کئی حافظ قرآن دیکھے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں مسجدوں میں، مسجد کے ساتھ ان کے حجرے ہیں اور وہ نمازوں میں جماعت کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ دل بدلے، اور جس بات سے دل پہ بات آتی ہے نا، سمجھ لیں یہ سچ ہے، وہ کسی انسان کی بات نہیں ہوتی، انسانوں کی بات میں اتنا اثر ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے۔ جب نبی کے دور میں ایسا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، آج اس کو لوگ ہپناٹائز ہونا کہتے ہیں، آج لوگ اس کو کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا یہ بس برین واشنگ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جادو نہیں ہوتا، ہاں جادو کی طرح دل پہ اثر کرتا ہے۔ تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کیا کہتے تھے، ارے چھوڑو یہ تو جادو ہے، یہ ایسی خوبصورت باتوں کے جال ہیں، ورنہ ہے کوئی نہیں، وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم تو بس منکر ہیں، یعنی ہم تو نہ شکرے ہیں اور نہ فرمان ہے، اس لیے ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ کفار مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔ یہ ایک دوسرا الزام تھا جو مکہ والے آپ پہ لگاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ یتیم شخص کہ جس کی پیدائش سے پہلے اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، 2 سال کا ہوا تو ماں فوت ہو گئی، پھر 6 سال کے ہوئے تو دادا فوت ہو گئے، اور آگے بڑھے تو پھر اور سہارے چھٹتے گئے، یہ غریب انسان جس کو کوئی جانتا نہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، اس پہ یہ قرآن کیوں اترا؟ ہاں کوئی اترتا تو ہمارے بڑوں پہ اترتا، یہ جو دو بڑے تھے نا، یہ ایک تھا ولید بن مغیرہ، جس کو آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے کہ موسٹ ویلتھیسٹ پرسن، مکہ کا رئیس تھا، بہت امیر شخص تھا، اسی طرح طائف شہر کا ایک بڑا شخص تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ اس میں دو رجل کی طرف جو اشارہ ہے یہ ان کی طرف تھا، کہ اگر اللہ نے اپنا پیغام دینا بھی تھا تو پھر دیتا تو یا تو ولید کو دیتا یا پھر عروہ کو دیتا۔ سوچتی نا، آج بھی لوگ سوچتے ہیں کہ دین کسی عام انسان کو مل جائے، یہ تو بڑے دولت مند کو ملنا چاہیے تھا، یہ تو کسی بڑے فیمس شخص کو ملنا چاہیے تھا، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ جب بھی لوگوں نے دین کو دولت کے ساتھ پرکھا، انہوں نے غلطی کھائی، کیونکہ عموماً آپ دیکھیے کہ جو دین کی طرف لوگ ہوتے ہیں نا، بظاہر ایک تو یہ کہ ان کے مزاج میں سادگی ہوتی ہے، وہ بہت پمپ اینڈ شو والے نہیں ہوتے، ان کی دولت ان کے گھر کے باہر لگے ہوئے پتھر چونے سے نہیں دکھتی، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ وہ لے نہیں سکتے، یہ کہ وہ لینے ہی نہیں چاہتے، ان کو پسند نہیں آتا، وہ ضرورت کی سطح پہ دنیا کو لیتے ہیں، وہ تائش کی سطح پہ نہیں لیتے۔ اس بات سے غلطی کھا کے لوگ سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں تو ان کے پاس کوئی ان کے ساتھ نہ کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں، نہ گارڈ ان کے آگے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ کیسے ہو گیا؟ مثلا آپ دنیا میں دیکھیں نا، کوئی امبیسیڈر ہے کسی ایک ملک کے آتا ہے، اب جتنا بڑا ملک ہوتا ہے نا اس کا امبیسیڈر بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہوتا ہے، وزیروں کی بھی اتنی شان ہوتی ہے جتنی وزیر اعظم کی ہوتی ہے، لیکن دین کے ساتھ ایسا کوئی پروٹوکول نہیں چلتا۔ اور جہاں پروٹوکول والا آپ دین دیکھیں گے نا، سمجھ لیں کہ بس اللہ رحم کر دے، وہ ایک حکومتی دین تو ہو سکتا ہے لیکن وہ خدائی دین نہیں ہوتا۔ ایسی باتوں پہ غلطی کھا کے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ سچا نبی ہے۔ اصل پتہ ہے کیا ہے کہ جو لوگ خود مٹیریلسٹک ہوتے ہیں نا، مادہ پرست ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے مٹیریلسٹک چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، وہ ان کے گھروں کو دیکھ کے متاثر ہوں گے، ان کی گاڑیوں کو دیکھے ہوں گے، لیکن وہ سچائی کو نہیں دیکھیں گے جو ان کے پاس ہوتی ہے، جو وہ ان کو دینا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی بات ان کی تھی، تو نہ ماننے کی بات ہے، ورنہ ان کو کیا لگے۔ بالفرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کیسل ہوتا، بڑا سا محل ہوتا، اس میں بڑے بڑے فانوس ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوب ایسے زرق برق اچھے اچھے کپڑے پہن کے آتے، اس سے لوگوں کو کیا فرق پڑتا؟ سوچنے کی بات ہے، اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کون گاڑی پہ آیا ہے کہ کون پیدل آیا ہے، کس کی لینڈ کروزرز تھی اور کس کی گاڑی جو تھی وہ بالکل سستی گاڑی تھی، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک انسان جب ساری چیزوں سے الگ کھڑا ہے، اس کی قیمت اگر کوئی نہیں پہچانتا تو گاڑی تو ہر وقت اس کے پاس ہی نہیں رہے گی، پھر تو وہ گاڑی میں بیٹھے گا تو عزت والا ہے، گاڑی سے نکل گیا تو اس کی عزت ہی نہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو ریئلسٹک بناتے ہیں، تم انسان کو دیکھو۔ اور دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا گھر بنا لو عزت ہوگی، بڑا گھر ہوگا نا تو بچیوں کے اچھے رشتے آئیں گے، بڑے دولت مند لڑکے آئیں گے، ٹھیک ہے مان لیا دولت مند تو آئیں گے لیکن دھوکے بھی اتنے ہی دیں گے پھر آپ کو، وہ آپ کی بیٹی کو دیکھ کے نہیں آئے تھے، وہ آپ کی دولت کو دیکھ کے آئے تھے، جب آپ ان کے مطالبے نہیں پورے کریں گے تو آپ کی بیٹی کو بھی ایک بے جان چیز سمجھ کے ٹھکرا دیں گے کہ اس کے کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ جہاں مادہ پرستی کی بنیاد پہ رشتے قائم ہوتے ہیں وہاں یہی حالات ہوتے ہیں، باقی چیزوں میں بھی دیکھیے، पिछले दौर और आज के दौर में अगर आप छोटा सा कंपैरिजन करें, आज से अगर 20, 25, 30 साल पीछे जाएं, सच्ची खुशियां महसूस होती थी। आप रिश्तेदारों को मिलते थे ना, तो आपको मोहब्बत का एहसास होता था। उनके घर में एक सालन पका होता था ना, वो खुशी खुशी साथ रोटी पका के आपके साथ रखते थे, आप भी खाते थे, वो भी खाते थे। बाज़ लोग तो रोटी पे सालन डाल के देते, खा लो। आज भी आप ऐसी बातें सुनते हैं अपने बाबाओं से, अपने दादाओं से? आप कहानियाँ सुनिए, हमारे वालिद हमें ऐसी बड़ी कहानियाँ सुनाया करते थे कि पहली छुट्टी पे हमारा बैग पहले से तैयार होता था, खाला के घर जाना है। और कहते खाला भी इतनी मोहब्बत वाली होती थी, पहली टांगा करा के आई होती थी कि आज मेरे बहन के बच्चों को छुट्टियाँ हो रही हैं, हमने छुट्टियों पर जाना है। कहते पहली छुट्टी पर हम खाला के घर जाते थे, और एक दो नहीं कई कई बच्चे होते थे उस दौर में, और आखिरी छुट्टी पर आते थे और रोते हुए आते थे, हमने अभी नहीं जाना। और घर वाले भी रो रहे होते थे कि हमने अभी नहीं बेचना, अरे बैठ जाओ, अभी रह जाओ, अभी रह जाओ, अरे क्या करना है बहन, जाके अभी इधर ही रहो। और आज हाल है कि 4 दिन से ऊपर मेहमान हो जाए तो हम भी आहें भरते मेहमान आए हुए हैं। हर बात में मेहमान हमारे लिए इतना बड़ा हवा होते हैं, हम कोई भी काम करें मेहमान उसकी इतनी बड़ी वजह कि हम जो भी कहने जी, अब हम मेहमानों को नहीं छोड़ सकते। फिर आप पहले दिन 6 खाने पकाते हैं, दूसरे दिन आप 4 पकाते हैं, जिस दिन आपने 3 से 2 किए वो कहेंगे इन्होंने अब हमारी खुशी छोड़ दी है, अब ये आज उखड़े उखड़े हैं। शुरू में बड़े लाड करते थे, क्यों? कि अब जाहिरदारी रह गई, अब हम इंसानों को नहीं मिलने जाते, हम चीज़ों को मिलने जाते हैं। जब दौलत आती है तो साथ मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं, फिर दूर से भी लोग आपसे रिश्तेदारी निकाल के आ जाएंगे कि हम आपके फलां के फलां के फलां लगते हैं, हम आपके घर रहेंगे। और ज़रा आपकी दौलत जाती है ना तो लोग आते नहीं। मैंने हकीकत में लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं कि जब हालात अच्छे थे तो खानदान का दूर का बंदा दूसरे मुल्क से भी चाहे 4 दिन के लिए आता था, मिले बगैर नहीं जाता था कि फलां को मिलने जा रहे हैं। और अब ज़रा दिन सख्ती के आए और अब घर बड़े से छोटा हो गया तो कहते हमें बाद में पता चलता है फलां आके चले भी गए, हमें मिलने ही नहीं आए। ये फ़र्क है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मादा परस्त होते हैं वो हमेशा मादियत को सामने रखते हैं, खुशी मादा से नहीं मिलती। अब देखिए आपके घर में क्रिस्टल भरा हो और आपके सर में दर्द हो, क्या वो क्रिस्टल के बर्तन आपके सर का दर्द दूर कर सकते हैं? और उसकी जगह आपके पास एक नरम दिल दोस्त, कोई साथी, कोई रिश्तेदार हो, वो आपका सर दबा दे, आपके सर में तेल डाल दे, आप बताए उस क्रिस्टल से आपको वो हाथ सर में तेल लगाने वाला शख्स ज़्यादा अच्छा लगेगा या वो बर्तन अच्छे लगेंगे? हम मादा चीज़ों, बेजान सहारों में रहते हैं, इंसानों के दिल तोड़ते हैं, हम इंसानों के जज्बात की कदर नहीं करते, हालांकि अल्लाह की नज़र में इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है।